الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والانصاف وآمني فيه من كل ما خاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی 12ویں دن کی دعا رسول خدا، اس دعا میں خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اس مہینے میں پردہ پوشی اور پاک دامنی کے ذریعے سے آراستہ کر، اور اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں قناعت اور خودداری کا لباس پہنا، اور تو مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف کرنے والا قرار دے، اور اے اللہ تجھے تیری عصمت کا واسطہ کہ تو مجھے اس مہینے میں ہر اس چیز سے محفوظ رکھ کہ جس سے میں خوف زدہ ہوں. اے وہ کہ جو خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے. روزہ داروں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ رسول خدا نے اس دعا میں خداوند عالم سے پاک دامنی کی التجا کی ہے، اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کی التجا کی ہے، اور ایسے لباس کی آرزو کی ہے کہ جو لباس خودداری اور قناعت کا لباس ہے، اور ایسی صفت کی خواہش کی ہے کہ جو عدل و انصاف کا عنوان رکھتی ہے، اور آخر میں رسول خدا نے خوف سے بچنے کی دعا کی ہے کہ اے خدا مجھے ڈر لگتا ہے، میں خوف زدہ ہوں، مجھے خوف سے امن عطا کر، مجھے خوف سے سلامتی عطا کر، مجھے اس خوف سے محفوظ رکھ. رسول خدا نے سب سے پہلے جس دعا کی اور جس خواہش کی تمنا کی ہے، وہ خواہش اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کی ہے. در حقیقت رسول خدا اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے وہ انسان، اے وہ گناہگار بندہ کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر خدا کی معصیت کی ہے، اسے چاہیے کہ خداوند عالم سے دعا طلب کرے، اور وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ اے خدا مجھے ان اعمال پر کہ جو تیرے نزدیک صحیح نہیں، جو تیرے نزدیک گناہ ہیں، اسے ڈھانپ دے، اس پر پردہ ڈال دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو پردہ نہیں ڈالے گا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا تیری مخلوق کے سامنے، اور اگر تو نے پردہ ڈال دیا تو میں اس رسوائی سے، اس شرم ساری سے، اس ذلت سے بچ جاؤں گا. اس مطلب کی طرف مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اے اللہ میرے پاس میرے نزدیک کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کروں، ولا لقبائه ساترا، اور میرے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں تیری مخلوق کے درمیان کہ جس سے میں یہ آرزو رکھوں کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے، میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا کے رکھے، ولا لشیئن من عملی القبی بالحسن مبدلا غیرک، اور کوئی شے اور کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ میں امید رکھوں کہ میرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، ہاں ایک ذات ہے، وہ ذات تیری ذات ہے خدا، تو ہی وہ ذات ہے کہ جس سے میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میرے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، تو ستار العیوب ہے، تو ہی میرے گناہوں کو حسنات سے بدل سکتا ہے، تیرے اندر ہی یہ توانائی ہے، تیرے اندر ہی یہ قدرت ہے، تو قادر و توانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا مولا ہے، تو اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہم کم من قبیح سترتہ، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں میں نے تیری بہت معصیت کی، تیری مخالفت پر مخالفت کی، اب میں تیرے دربار میں آیا ہوں صدق دل کے ساتھ، تجھ سے میری التجا ہے کہ اللہ میرے ان گناہوں کو کہ جن کو میں نے تیرے حضور میں انجام دیا ہے، تو جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے، اس پر پردہ پوشی کر، تو نے پہلے بھی جو ہے پردہ پوشی کی ہے، اب میں تجھ سے دوبارہ التجا کرتا ہوں کہ میرے ان گناہوں پر پردہ ڈال، کم من قبیح سترتہ، کتنے ہی ایسے برے اعمال ہیں کہ جس پر تو نے پردہ پوشی پہلے کی ہے، اب میری دوبارہ تجھ سے التجا ہے کہ تو ان گناہوں کو ڈھانپ دے تاکہ میں رسوائی سے بچ جاؤں، تاکہ میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں۔ جی ہاں عزیزان گرامی، انسان اگر اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اپنے گناہوں کو کہ جن کو خدا کے فرشتوں نے تحریر کیا ہے، اس کو اگر خداوند عالم سے یہ انسان آرزو رکھتا ہے کہ کوئی ذات بھی سوائے خدا کے اس گناہوں پر علم نہ رکھے، تو اسے کون سا عمل انجام دینا چاہیے؟ اے خدا تو خود ہی بتا کہ کس طرح سے میں اپنے اس گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا سکتا ہوں۔ تو خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بتحقیق بے شک نیک کام کو انجام دینا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے سابقہ برے اعمال کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ہی وہ عمل ہے، نیک کام کو انجام دینا ہی وہ روش ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اے خدا مجھے تو عفاف کی صفت سے آراستہ کر۔ عفاف کیا ہے؟ عفاف یعنی انسان کا حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، محرمات الہی سے بچنا، اور لوگوں سے سوال نہ کرنا اپنی ضرورت کا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین اکثر یہ کہا کرتے تھے، افضل العبادہ العفاف، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت عفاف ہے. عفاف یعنی انسان کا اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھنا، ایسے کاموں سے دور رکھنا کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کو یہ کہا کہ وہ کام انجام نہ دیے جائیں. خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، خدا نے ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے. لہذا امیر المومنین کا ارشاد افضل العبادہ لفاف، انسان اگر حرام کاموں سے بچے تو یہ بہترین عبادت ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ارشاد ہے اسی عفاف کے بارے میں، اسی پاک دامنی کے بارے میں، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ اِمَامًا. عزیز روزے داروں، یہ وہ کلام ہے معصوم کا کہ جسے عثمان ابن حنیف بصرے کے گورنر کو خط تحریر کیا، اس خط کے اثنا میں، درمیان میں مولا کائنات نے یہ تحریر کیا، الا آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَعْمُومٍ اِمَامًا، ہر شخص کے لیے، ہر پیروی کرنے والے کے لیے ایک امام ضرور ہوا کرتا ہے کہ وہ پیروی کرنے والا اس امام کی اقتداء کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. یقتدی بہ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور وہ پیروی کرنے والا اپنے اس امام سے نور کو حاصل کرتا ہے، روشنی کو حاصل کرتا ہے، یعنی رہنمائی کو حاصل کرتا ہے، ہدایت کی روشنی کو حاصل کرتا ہے. اس کے بعد مولا کا ارشاد ہے الا وَإِنَّ اِمَامَكُمْ قَدْ اِقْتَفَى مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَيْهِ ہے، یاد رکھ تمہارے امام کہ جو علی ابن ابی طالب ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے، اپنی اس دنیا سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے دو ٹکڑے لباس کے، وہ بھی کیسے بوسیدہ، اس کو پسند کیا ہے، اس پر اکتفا کیا ہے، اس پر قناعت کی ہے، اس کے جسم پر صرف دو لباس کے، دو لباس بوسیدہ لباس اس کا کپڑا ہے، اس سے اپنے تن کو چھپایا ہوا ہے. وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ ہے، اور اس نے اپنے شکم کو سیر کرنے کے لیے صرف اور صرف اس دنیا سے دو خشک روٹی کے ٹکڑے اس پر اکتفا کیا ہے، اس پر قناعت کی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْتَدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، آگاہ ہو جاؤ کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے جیسا عمل انجام نہیں دے سکتے، تم میری طرح دو بوسیدہ کپڑے اپنا نہیں سکتے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، تم دو خشک روٹی کے ٹکڑوں پر اکتفا نہیں کر سکتے. مگر ایک کام تم کر سکتے ہو اگر تم کرنا چاہو تو، وہ کیا ہے؟ ولیکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، ہاں تم اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو اور اگر تم چاہو تو وہ کر سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ اعینونی، مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری مدد کرو اور ورع کے ذریعے سے، وہ اجتہاد، اجتہاد کے ذریعے سے، اجتہاد یعنی نیک عمل کرنے میں کوشش کرنا، تم نیک عمل انجام دینے کی کوشش کرو تو گویا تم نے میری مدد کی. وہ عفت، پاک دامنی کے ساتھ، عفاف کے ساتھ، عفاف کی صفت کو اپناؤ تو تم میری مدد کر سکتے ہو. وہ سداد، سچائی کو اپناؤ، صداقت کو اپناؤ، سچائی اور صداقت سے تم میری مدد کر سکتے ہو. ہاں عزیزان گرامی، عفاف، سچائی، صداقت، تقوی اور اجتہاد، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں کہ اگر انسان ان اوصاف سے متصف ہو جائے تو مولا کائنات کی مدد کرنے کے برابر ہے. مولا کائنات ان کاموں سے خوش ہوتے ہیں، اور مولا کائنات خود یہ کہتے ہیں درست ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم میری طرح زہد اختیار نہیں کر سکتے، میرے جیسا تقوی اختیار نہیں کر سکتے، مگر جس مقدار میں تم میری مدد کر سکتے ہو وہ ہے اجتہاد فی العمل، وہ ہے عفت اور صداقت۔ اسی عفاف کی صفت کے بارے میں رسول خدا کا ارشاد ہے، علامہ مجلسی نے اسے بحار الانوار میں نقل کیا ہے کہ العفاف زینت البلا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت دقت دیتا ہوں، غور فرمائیے کہ رسول خدا کا یہ مختصر کلمہ، مختصر کلام کس جامعیت کو لیے ہوئے ہے۔ العفاف زینت البلا، بلا یعنی آزمائش، بلا یعنی مصیبت، بلا یعنی گرفتاری۔ معصوم کا ارشاد ہے، رسول خدا کا ارشاد ہے، العفاف زینت البلا۔ انسان اگر گرفتاری میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ عفاف کی صفت کو اپنائے، عفاف کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، پاک دامنی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اگر مصیبت میں گرفتار ہو، خدا نہ خواستہ وہ مصیبت اس پر اتنی حاوی ہو جائے کہ وہ شیطان کے راستے کو اپنانے پر مجبور ہو جائے۔ خدا کی پناہ، انسان کو چاہیے کہ خداوند عالم سے وہاں پر توفیق طلب کرے کہ اے خدا، مجھے عفاف کے لباس سے آراستہ کر، مجھے عفاف کے زیور سے آراستہ کر، تاکہ میں اس مصیبت میں، میں اس مشکل میں کامیاب اور کامران تیری طرف آ سکوں، ایسا نہ ہو کہ میں شیطان کے جال میں پھنس جاؤں۔ بالکل اسی قسم کا ایک اور کلام، لیکن مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے۔ مولا کا ارشاد ہے، العفاف زینت الفقر۔ عفاف در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنے فقر کو، اپنے فاقے کو خداوند عالم کے سامنے حاضر و ناظر جان کر برداشت کرتا ہے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا۔ شیطان در حقیقت حلال رزق کمانے سے انسان کو روکتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے کہ انسان اگر تو نے اللہ کا راستہ اختیار کیا، سچائی کا راستہ اختیار کیا، تو فقیر ہو جائے گا، تو تنگ دست ہو جائے گا، تو اگر حلال کمانے کے در پہ رہا تو معاشرہ تجھے قبول نہیں کرے گا، معاشرہ تجھے دھتکار دے گا، نتیجے میں تو در بدر کی ٹھوکرے کھاتا رہے گا، لہذا حرام کام انجام دے تو ثروت مند ہو جائے گا، معاشرے میں عزیز ہو جائے گا۔ اس قسم کی امیدیں شیطان دلواتا ہے، مگر وہ شخص کہ جس کے پاس عفاف کا زیور ہے، جس کے پاس پاک دامنی کا زیور ہے، جس کے پاس توفیق الہی ہے، عفاف اس کے ساتھ ہے، وہ شخص اس قسم کے دھوکے میں نہیں آئے گا، شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کا ارشاد ہے، العفاف زینت الفقر۔ فقیری کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ اگر عفاف ہو تو یہ در حقیقت فقر کے لیے زینت ہے، اس فقیر کے لیے زینت ہے کہ جو خدا کی اطاعت کر رہا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کر رہا۔ آج کی دعا کے دوسرے حصے میں رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اے خدا، مجھے قناعت اور خودداری کے لباس کو پہنا، وہ لباس کہ جس کے ذریعے سے میں فقط اور فقط تجھ پر اعتماد کروں، تجھ پر توکل کروں، کم مقدار پر قانع ہو جاؤں۔ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت عزیزان گرامی، اس کے معنی ظاہری طور پر جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو، کم مقدار میں ہو، انسان کم مقدار پر صبر کرے، جزا و فضا نہ کرے، شور نہ مچائے. اسی طرح سے اس دعا کے ساتھ ایک کلمہ استعمال ہوا ہے, رسول خدا نے ایک کلمے کو استعمال کیا ہے, وہ لفظ کیا ہے؟ کفاف. کفاف یعنی ضرورت کے مطابق انسان اپنے پاس رزق کو رکھے, ضرورت کے مطابق, بس اس سے زیادہ نہیں. اگر ضرورت کی مقدار کے برابر انسان کے پاس اپنا رزق ہو, اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرے گا, کسی کا محتاج نہیں ہوگا سوائے خدا کے. وہ انسان رسوا ہونے سے بچ جاتا ہے, ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان اگر اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی, اس سے بڑی پشیمانی اور شرمندگی اور کیا ہوگی. خداوند عالم نے اسی کفاف کو تعبیر کیا ہے, اسی قناعت کو تعبیر کیا ہے حیات طیبہ سے. جس شخص کے پاس یہ صفت ہو, جو شخص اس صفت سے متصف ہو, خداوند عالم اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے. سورہ نحل میں خداوند عالم کا ارشاد ہے, من عمل صالحا من ذکر و انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت عمل صالح کو انجام دے تو خداوند عالم اسے فرماتا ہے کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. اس حیات طیبہ کی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے, ایک تفسیر بنام مجمع البیان, علامہ تبریزی نے اس تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں حیات طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے بتلایا کہ حیات طیبہ سے مراد معصوم کا ارشاد ہے کہ حیات طیبہ رزق حلال ہے. خداوند عالم وہ شخص چاہے عورت ہو یا مرد, اگر خدا کے لیے عمل کو انجام دے, نیک اعمال انجام دے, تو خداوند عالم اسے حیات طیبہ سے آراستہ کرے گا, اسے حیات طیبہ عطا کرے گا, یعنی رزق حلال اسے عطا کرے گا. ایک اور تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں مفسرین کہتے ہیں کہ حیات طیبہ سے کیا مراد ہے, حیات طیبہ یعنی قناعت. خداوند عالم جو شخص عمل صالح انجام دے گا, چاہے مرد ہو یا عورت, خداوند عالم اسے قناعت کرنے کی توفیق دے گا. اور مفسرین نے آگے بڑھ کر کہا, اللہ نے جو انسان کے لیے تقسیم کیا ہے, اگر کوئی شخص خدا کے لیے عمل صالح کو انجام دے تو خداوند عالم اسے توکل کی صفت سے آراستہ کرے گا, کفاف کی صفت سے آراستہ کرے گا, یعنی اتنی مقدار کہ جتنی مقدار اسے ضرورت ہے اتنی مقدار پر وہ صبر کرے گا, زیادہ کا متمنی نہیں رہے گا. قناعت کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے ہم معصوم سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص قانع ہو جائے, اتنی مقدار میں پر صبر کرے کہ جتنی مقدار اسے ضرورت ہے, اگر کم مقدار بھی ہو تو جزا و فضا نہ کرے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ معصوم کا ارشاد ہے, من قنع بما رزقه اللہ فہو من اغنى الناس. قانع انسان کو خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے غنی انسان قرار دیا ہے. فرمایا جو شخص بھی قناعت کرے اس چیز پر کہ جسے خداوند عالم نے اسے عطا کیا ہے, در حقیقت وہ شخص لوگوں کے درمیان میں سب سے زیادہ غنی انسان ہے. ہم اور آپ غنی انسان کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ غنی انسان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جس کے پاس مکان ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے, جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے. نہیں, معصوم کی نگاہ میں معیار غنا کا، ثروت مندی کا کچھ اور ہے، وہ معیار قناعت ہے۔ جو شخص قانع ہو وہ معصوم کی نگاہ میں، یعنی اللہ کی نگاہ میں غنی ہے۔ سرمایہ انسان کو غنی نہیں کرتا، ہاں وہ سرمایہ غنی کرتا ہے کہ جو قناعت کا سرمایہ ہے۔ اس مطلب کی طرف خود خداوند عالم نے حضرت داؤد پر جب وحی نازل کی تو اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ اے داؤد، وضعت الغنا فی القناعت، اے داؤد میں نے ثروت مندی کو قناعت میں رکھا ہے۔ وہم یطلبونہ فی کثرت المال۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم کا ارشاد حضرت داؤد علیہ السلام سے، کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے داؤد، میں نے ثروت مندی کو اور سرمایہ داری کو قناعت قرار دیا ہے، یعنی قناعت کو سرمایہ داری قرار دیا ہے، قناعت کو ثروت قرار دیا ہے، جبکہ لوگ اس غنا کو، اس ثروت مندی کو کثرت مال میں تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مال زیادہ ہو جائے، ان کا پیسہ زیادہ ہو جائے تاکہ وہ سرمایہ دار ہو جائیں۔ نہیں، اے داؤد کہہ دو ان لوگوں سے کہ قناعت کے اندر جتنی ثروت مندی ہے وہ کثرت المال کے اندر نہیں۔ فلا یجدونہ، یہ لوگ کثرت مال میں ثروت مندی کو تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ بھول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت مال کے باوجود پریشان رہتے ہیں، لیکن جو شخص قناعت کے ساتھ رہتا ہے، قناعت جس کے پاس ہوتی ہے، چاہے دنیا کا مال نہ ہو، سب سے مطمئن ترین انسان ہوتا ہے۔ بس اندازہ ہوا کہ جو شخص قانع ہوگا وہی ثروت مند ہے۔ اس لیے کہ لوگ پیسے کو کیوں طلب کرتے ہیں؟ پیسہ انسان کے لیے، انسان تصور یہ کرتا ہے کہ سکون لے کر آتا ہے، نہیں، در حقیقت اگر قناعت نہ ہو تو وہ پیسہ بھی سکون لے کر نہیں آتا، جبکہ قناعت اگر ہو اور پیسہ نہ ہو تو انسان کے پاس اطمینان ہے، رسوائی نہیں، ذلت نہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، طلبت الغنا فما وجدت الا بالقناعت، میں نے ثروت مندی کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے نہیں پایا، اور اگر پایا تو کس چیز میں پایا؟ الا بالقناعت، اگر پایا تو قناعت میں ثروت مندی کو پایا۔ لہذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، علیکم بالقناعہ، تمہیں چاہیے کہ تم قناعت کو تلاش کرو، قناعت کی صفت سے متصف ہو جاؤ تاکہ مستغنی ہو جاؤ۔ کس چیز سے مستغنی ہو جاؤ؟ لوگوں سے۔ خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہیں قناعت کی صفت سے متصف کرے، اس لیے کہ میں نے ثروت مندی کو تلاش کیا لیکن مجھے ثروت مندی نصیب نہیں ہوئی، اور اگر ثروت مندی نصیب ہوئی تو قناعت میں نصیب ہوئی۔ رسول خدا نے آج کی دعا میں ایک اور خواہش کی خداوند عالم سے کہ خدا مجھے عدل کرنے والوں میں سے اور انصاف کرنے والوں میں سے قرار دے۔ عدل کیا چیز ہے؟ آئیے ہم خود معصوم سے پوچھتے ہیں کہ عدل کیا چیز ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا ارشاد ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ یا مولا، عدل بہتر ہے یا سخاوت، انصاف کرنا بہتر ہے یا جود؟ معصوم کا ارشاد، العدل یضع الامور مواضعها، عدل کیا چیز ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ عدل امور کو، یعنی اشیاء کو، اپنے مقام پر، کہ جو ان کا مقام ہے اس مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ جود کیا ہے؟ والجود یخرجها عن جهتها، جود در حقیقت اشیاء کو کہ جو اس کا مقام ہوتا ہے اس مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا جود ہے. معصوم سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ کے اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ مولا دوسرے جملے میں اپنے اس پہلے جملے کی وضاحت فرما رہے ہیں. والعدل سائس عام, عدل در حقیقت وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جاتا ہے کہ جو اس کا اپنا مقام ہوتا ہے. جبکہ جود عارض خاص سن, جود در حقیقت کسی ایک چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ہے کہ جو ایک چیز سے وابستگی ہے, دوسرے امور کی طرف توجہ نہ کرنا. بس اس کے بعد مولا کائنات نے فوراً فیصلہ کیا, اس سائل کے سوال کا جواب دیا, اشرفہما العدل وافضلہما. عدل کیا چیز ہے اور جود کیا چیز ہے؟ سائل کا سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں سے مولا کون سی چیز آپ کے نزدیک افضل ہے؟ تو معصوم نے آخر میں فرمایا العدل اشرفہما. عدل اور جود کے درمیان اگر مقایسہ کیا جائے تو عدل اشرف ترین چیز ہے, وافضلہما افضل ترین چیز عدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھنے کو عدل کہا جاتا ہے. کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا اگرچہ ظلم ہے, لیکن اگر اس چیز کو ایک چیز کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو وہ جود ہے. لیکن اگر انسان کی نگاہ تمام چیزوں پر ہو اور ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا جائے تو اسے عدل کہا جاتا ہے. اب اگر ہم اور آپ اندازہ کریں تو واقعاً عدل جود سے بہتر ہے. خداوند عالم کا ارشاد اسی عدل اور انصاف کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا سورہ انعام میں, وہ لوگ کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں درحقیقت وہی ہدایت یافتہ ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں, وہ لوگ کہ جن کے ایمان نے ظلم کا لباس نہیں اوڑا, یعنی جن کے ایمان کے ساتھ ظلم پیوست نہیں, وہی لوگ امن اور سکون کے ساتھ ہیں. وہم مہتدون, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہاں عزیزان گرامی, عدل اور انصاف ہی وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدایت کو حاصل کرتا ہے. در حقیقت عدل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہی وہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ہدایت کو حاصل کرتا ہے. در حقیقت عدل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان مومن ہوا کرتا ہے, جس کے ذریعے سے انسان ایمان کو حاصل کرتا ہے. جس شخص کے پاس عدل نہ ہو تو اس کے ایمان میں نقص ہے. اس مطلب کی طرف نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا, مولا کا ارشاد ہے کہ ایمان کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں چند, ان چند بنیادوں میں سے ایک بنیاد ایمان کی عدل ہے. الایمان علی اربع دعائم, ایمان کی چار بنیادیں ہیں, علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. پہلی بنیاد انسان کا صبر کرنا, دوسری بنیاد یقین, تیسری بنیاد عدل ہے, اور چوتھی بنیاد جہاد ہے. بس معلوم ہوا کہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے, صاحب ایمان ہے, تو وہ پہلے دیکھے آیا عادل ہے یا نہیں, آیا منصف ہے یا نہیں. یہ عدل در حقیقت انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ آیا وہ متقی ہے یا نہیں. خداوند عالم کا ارشاد ہے, اے عدل ہوا اقرب للتقوی, اے لوگوں عدل سے کام لو, انصاف سے کام لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدل وہ چیز ہے کہ جو تقوی سے نزدیک ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تقوی اختیار کرو تو پھر عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو تو تم متقی ہو جاؤ گے۔ انسان اگر پہچاننا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے بخوبی کہ وہ عادل ہے یا نہیں، کون سی نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کر خوش ہو کہ وہ عادل ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا ایک انسان کب عادل ہوتا ہے، اگر انسان جاننا چاہے کہ وہ عادل ہے تو کس طرح سے وہ یہ جان سکتا ہے؟ معصوم کا ارشاد ہوا کہ تین صفتیں انسان کو یہ بتلاتی ہیں کہ وہ عادل ہے۔ پہلی صفت، انسان اپنے آپ کو نامحرم کو دیکھنے سے محفوظ رکھے، یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لے نامحرم کو دیکھنے سے تو وہ انسان عادل ہے۔ دوسری صفت وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنے ہونٹوں کو بند رکھے، اپنی زبان کو حرکت نہ دے گالی اور گلوچ دینے سے، فحش کلمات کو جاری کرنے سے۔ تیسری صفت یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ظلم نہ کرے، نہ حق کسی انسان پر اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، اس کے ہاتھ سے نہ حق کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ انسان یہ سمجھے کہ وہ عادل ہے۔ آخر میں آج کی دعا میں رسول خدا نے خدا سے یہ درخواست کی کہ اے خدا مجھے تم محفوظ رکھ خوف سے، میں خوف زدہ ہوں۔ رسول کا یہ کلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے اور انسان کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ واقعی ہم اور آپ دنیا کی ظاہری چیزوں سے جو ڈرتے ہیں، آیا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ڈرنا چاہیے؟ یا یہ کہ رسول خدا نے اس دعا کے اندر جس خوف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ خوف کوئی دوسرا خوف ہے؟ جی ہاں عزیزان گرامی، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم اسے دنیا کی چیزوں کے خوف سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ کی معصیت کو انجام دینے سے ڈرے، تو خداوند عالم اسے محفوظ رکھے گا دنیا کی تمام چیزوں کے خوف سے۔ یہ میرا کلام نہیں بلکہ معصوم کا کلام ہے، رسول خدا کا ارشاد ہے اصول کافی میں، من خاف اللہ عز وجل، جو شخص بھی خدا سے ڈرے گا، اخاف اللہ منہ کل شیء، خداوند عالم ہر چیز کو اس سے ڈرائے گا۔ جو شخص بھی خدا کا خوف رکھے گا اپنے دل میں، مخلوق خدا اس شخص سے ڈرے گی۔ وَمَن لَّمْ يَخِفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرے گا خداوند عالم اس شخص کو ہر چیز سے ڈرائے گا، ہر چیز کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ لہذا معلوم ہوا یہاں پر کہ رسول خدا نے جس خوف سے بچنے کی دعا کی ہے کہ اے خدا مجھے دنیا کے خوف سے بچا، یعنی یہ کہ اے خدا تو مجھے اپنا خوف عطا کر، اگر تو مجھے اپنا خوف عطا کر دے گا تو پوری دنیا مجھ سے ڈرے گی، میں اس سے نہیں ڈروں گا۔ اسی حوالے سے تنبیہ الخواطر میں صاحب تنبیہ الخواطر بہت ہی جالب اور بہت ہی خوبصورت ایک قول امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا نقل فرماتے ہیں، من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرے گا، جانتے ہیں خداوند عالم اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ عبد اللہ لہ کل شیء، خدا تمام چیزوں کو یہ امر کرے گا کہ اس کی اطاعت کریں۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا خدا اس کے عوض میں اس دنیا کے اندر دوسری تمام مخلوق کو اس کا مطیع کر دے گا. آخر میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں, کیا واقعاً خدا ایسی شخصیت ہے, ایسی ذات ہے کہ جس سے ڈرا جائے؟ جبکہ ہمیں خدا کی صفات میں بہت سی صفتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صفات کیا ہیں؟ خداوند عالم رحیم ہے, خداوند عالم کریم ہے, خداوند عالم رؤوف ہے. جب وہ رحیم ہے, جب وہ کریم ہے, تو پھر انسان کیوں ڈرے اس سے؟ کس چیز کا خوف اس سے؟ انسان کو تو ایسی شخصیت اور ایسی ذات سے نزدیک ہونا چاہیے, بجائے ڈرنے کے اس کے نزدیک جانا چاہیے, اس سے محبت کرنی چاہیے. آخر خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے ڈرنے کا مطلب خود معصوم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہیں. معلوم کیا مولا نے, ما بالوکا, تجھے کیا ہوا ہے؟ فرمایا, اس شخص نے کہا, انی اخاف اللہ, مولا مجھے خدا کا خوف ہے. معصوم نے فوراً جواب دیا, یا عبداللہ خف ذنوبکا, اے بندہ خدا, اللہ ڈرنے والی ذات نہیں کہ جس سے ڈرا جائے, تو اپنے گناہ سے ڈر. وخف عدل اللہ علیکا فی مظالم عبادہ, اے شخص تو اللہ کی عدالت سے ڈر, اس چیز کے بدلے میں کہ تو نے اس کے بندوں پر جو ظلم کیا ہے اس کی وجہ سے خداوند عالم تجھ پر عذاب نازل کرے, اس چیز سے ڈر. وہ اطیع ہو, اس کی اطاعت کر, فی ما کلفک, جس چیز کا تجھے اس نے حکم دیا ہے. ولا تعصی ہے, اس کی معصیت مت کر. ثم لا تخف اللہ بعد ذلک, اس کے بعد تو خدا سے خوف مت کر, اس لیے خداوند عالم وہ ذات نہیں کہ جس سے ڈرا جائے. ہاں عزیزان گرامی, خداوند عالم سے ڈرنے کا مطلب در حقیقت انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے. اپنے گناہوں سے ڈرنا اس لیے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند عالم اس پر اس گناہ کے عوض میں اس پر عذاب نازل نہ کرے. انشاءاللہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم محمد و آل محمد کے طفیل میں, اس ماہ مبارک کے طفیل میں ہمیں توفیق دے کہ رسول خدا نے آج کی دعا میں جن آرزوؤں کی تمنا کی ہے خداوند عالم وہ آرزوئیں ہماری نسبت بھی پوری کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.